السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ خراب حالات میں آئے گی، اچھے حالات میں قیامت نہیں آئے گی. اور یہ بھی طے ہے کہ دنیا قیامت کی طرف سفر کر رہی ہے، مطلب جیسے جیسے وقت نکل رہا ہے ویسے ویسے قیامت قریب آ رہی ہے. اس لیے اسے لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ دن بدن حالات خراب ہی زیادہ آئیں گے، ورنہ پھر قیامت ہی نہیں آئے گی اور اس کو روانا ہے. صرف اتنا نہیں معلوم ہے کہ وہ کب آئے گی. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کب آئے گی، اس سے آپ کو کیا کام، جب آنا ہے جب آئے گی. متى الساعة، جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، فرمایا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، اس میں پوچھا جانے والا اور پوچھنے والا دونوں برابر ہیں. البتہ یہ ہے کہ میں اس کی علامتوں سے اطلاع دے سکتا ہوں کہ اس کی کچھ علامتیں ہیں. انت لد الامۃ ربتها وانتر الحفاۃ العراۃ العال ترعاء الشاء يتطاولون فی البنیان، لوگ جو ہے اپنے مالکوں کو جانیں گے، یعنی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے مرتبے پہ اور ماں باپ جو ہے نا وہ اولاد کے مرتبے پہ ہوں گے، یعنی ماں باپ کی بات اولاد نہیں سنے گی بلکہ اولاد کو ماں باپ کی سننی پڑے گی. ایک تفسیر اس کی یہ ہے، بہت سی تفسیریں ہیں اس کی جملے کی. حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ کایا پلٹ جائے گی، یہ مطلب ہے، الٹے حالات ہو جائیں گے اور ننگے پیر اور ننگے جسم بکریوں کے چرانے والوں کو دیکھیں گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، نہ صرف بلڈنگیں بنائیں گے بلکہ ایک دوسرے سے بڑی بنانے کی فکر میں رہیں گے. یہ تطاول، تطاول کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑی بنانا، لمبی بنانا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ طوالت کا لفظ ہے، لمبی عمارت بنانے کی فکر کریں گے. تیرے پاس ورلڈ کی سب سے بڑی ہے تو میرے پاس اس سے بھی بڑی ہونا، اچھا تیرے پاس اس سے بڑی ہے تو میرے پاس اس سے بھی بڑی ہونا. باقی یہ ہے کہ آئے گی، اور فرمایا کہ وہ ایسے آئے گی کہ جیسے پلک کا جھپکنا آنا ہے. ما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت کا معاملہ ایسا ہے جیسے پلک جھپکنے کا، اچانک آ جائے گی. جیسے پلک جھپکنے میں دیر نہیں لگتی اور جیسے پلک جھپکنے کا شعور بھی نہیں رہتا، وہ اس وقت آ جائے گی اچانک. اور ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جس دن فیصلہ کر لیں گے کہ ختم کرو یہ بھی ساتھ، اسی وقت ختم ہو جائے گی سیکنڈوں میں. اسی وجہ سے پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہوگی نا کہ سیکنڈ میں کام ہو، کیونکہ پلک جھپکنا تو سیکنڈوں میں ہی ہوتا ہے. تو دنیا جا رہی ہے میرے دوستو قیامت کی طرف، اور قیامت آئے گی خراب حالات میں. درمیان میں کچھ اچھے حالات بھی آئیں گے لیکن غالب حالات خراب ہوں گے. کوئی اچھے حالات بھی آئیں گے اس معنی میں کہا گیا ہے کہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہونے والی ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کا آنا برا تھوڑا ہی ہے، نزول عیسیٰ، عیسیٰ کا اترنا آسمانوں سے، یہ حق ہے اور یہ متواتر ہے، اور اس کا انکار کفر ہے. چونکہ جو عقیدے کی چیز ہو جاتی ہے اس کا انکار کفر ہے، اور یہ عقیدے کی چیز ہے. پھر ان کے آنے کے بعد میں اسلام ہی پھیل جائے گا پوری دنیا میں، اچھی علامت ہے. کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا، کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا. ایک مضمون ذہن میں آیا، سنائی دوں. غیر مسلم تو اب بھی کسی کو رہنے کا حق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آ کے اسی کو بتائیں گے اور نافذ کریں گے. اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے تبلیغ کریں گے. مسلمان اس کو بھول گیا ہے. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے ہیں، اور آپ کے تشریف لانے سے سارے مذاہب کینسل ہو گئے ہیں. اب کون باقی ہے بھائی؟ یہ تو عقیدے کی چیز ہے نا. آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کافت للناس ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہیں. اس میں استثنا کس کا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں اصلا. اب حضور کی امت کے علاوہ کوئی امت ہے ہی نہیں دنیا میں. صرف ماننے والی ماننے والا ایک طبقہ ہے، نہیں ماننے والا ایک طبقہ ہے، مگر ہیں وہ بھی حضور ہی کی امت. چونکہ کوئی مذہب اب ہے نہیں اصلا. مذہب کا تعلق میرے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہے. مذہب ایک مجبوری ہے، وہ مقرر کرتے ہیں مذہب کو آسمان والے. اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ بھائی تمہارا یہ مذہب ہے چلو چلنے دو، میرا یہ مذہب ہے چلو چلنے دو. آپ بولیں گے کہ نام لیتے ہیں، پھر بھی یہ نام جو لیتے ہیں وہ عرفن لیتے ہیں. مجوسی ہے نام لیتے ہیں، بدھسٹ ہے نام لیتے ہیں، برہمن ہے نام لیتے ہیں، سابی ہے نام لیتے ہیں، ایسے یہودی ہے نام لیتے ہیں، عیسائی ہے نام لیتے ہیں. ہے تھوڑا ہی وہ، ہے نہیں کوئی، حضور کی امت ہے پوری. وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے وہی بتائیں گے. چونکہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دونوں اس بات کی وضاحت کر دی ہیں، باضابطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کی وحی آئی ہے کہ تمہارے ماننے والوں میں سے جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا، بھلے سے وہ تم پر کتنا ہی اچھا ایمان رکھتا ہو اور تمہارے اوپر نازل کردہ کتاب کو کتنا ہی فالو کرتا ہو، وہ جہنم میں ہی جائے گا. باضابطہ روایتوں میں موجود ہے یہ مضمون. جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی مستقل کتاب لے کے نہیں آئے تھے. وہ جو ان پر انجیل اتری تھی اس میں احکام نہیں تھے زیادہ، وہ تو مصدق لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق فرماتے تھے کہ بھئی تورات کے جو احکام ہیں ان کو فالو کرو. اور ان کا دوسرا مشن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انٹروڈکشن کرانا تھا. ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. لہذا ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا کہ تم یہ سمجھ لو کہ تم کوئی انڈیپینڈنٹ ہو، رہ سکتے ہو، نہیں رہ سکتے، نجات ہی نہیں ہے. کوئی جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور کوئی صاحب مذہب قرار ہی نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ اسلام میں نہ آ جائے. تو ہے تو حضور ہی کی امت، اور کوئی دوسری امت نہیں ہے. امت دعوت الگ ہے، امت اجابت الگ ہے. جنہوں نے قبول کر لیا ان کا نام امت اجابت ہوتی ہے، جنہوں نے نہیں مان لیا ان کا نام امت دعوت ہوتا ہے. اور نہیں ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حضور کی امت نہیں ہے. جیسے کوئی اولاد اپنے باپ سے کہے کہ میں آپ کو باپ نہیں مانتا، اس کا کوئی علاج نہیں. اولاد ہے یوں کہے کہ میں آپ کو باپ ہی نہیں مانتا. اب باپ زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا کہ نہیں رے میں تیرا باپ ہوں، اور تھوڑا آگے بڑھے گا تو یہی کہے گا کہ تو اپنی اماں سے پوچھ لے. بقیہ اس کے انکار کرنے سے یہ اولاد سے خارج تو نہیں ہو جائے گا، چاہے آگ کرے اس کو، میرا فرمان قرار دے، کچھ بھی ہو، لیکن کر نہیں سکتے. حضور کے آنے کے بعد میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں دنیا میں، سب کینسل ہیں، منسوخ ہیں، اور یہ عقیدے کی چیز ہے. یہ اس میں کوئی بارگننگ نہیں ہو سکتی، کمپرمائز نہیں ہو سکتا. آپ بتانے میں تھوڑا سا لچک رکھیں، فلیکزیبل رہیں تاکہ سامنے والے کو وحشت نہ ہو جائے ایک دم، لیکن بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. محبت سے بتائیں، شفقت سے بتائیں، پیار سے بتائیں، ہمدردی سے بتائیں، انہی کے پیغمبر کے اقوال کو لے کر بتائیں، انہی کی کتابوں میں سے بتائیں، اللہ کے کلام میں سے بتائیں. میں بتانے کی تو ذمہ داری امت کی ہے. وحشت والا عنوان اختیار نہ کیا جائے، توحش والا. ایک اور بات کی طرف ذہن منتقل ہوا. اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ حضور ہی کی اب امت ہے تو اب جو دنیاوی ترقی بھی ہے وہ کس کی امت کر رہی ہے؟ لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان نہیں کر رہا, غیر مسلم کر رہا ہے. حضور کے آنے کے بعد ہی ترقی کا دروازہ کھلا ہے اصل میں, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی, میں دے کے جا رہا ہوں تم کو. تو اگر دوسرا بھی کرے گا تو وہ حضور کی امت ہی کر رہی ہے, وہ اپنے کو مان نہیں رہا کہ میں نہیں ہوتا تمہارا, وہ تو ملا تو انہیں کی برکت سے, چونکہ حضور نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والا آخرین, مجھے اولین اور آخرین کا علم دے دیا گیا ہے. تو وہ علم یہ نہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کے زمانے کی باتیں حضور کو نہیں معلوم تھی, انہی کی وجہ سے تو مل رہی ہیں سب کو, انہی کے دینے سے تو فیض نکل رہا ہے آگے, لوگوں کا سوچ آ رہی ہے, بوجھ آ رہی ہے, تجربے ہو رہے ہیں, مشاہدے ہو رہے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں, ایجادات ہو رہی ہیں, وہ سب حضور ہی کی برکت سے ہیں اور حضور ہی کی امت کر رہی ہے. ایک سوال البتہ رہ جاتا ہے کہ نہیں ماننے والی امت زیادہ کر رہی ہے. تو اس میں دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں, ایک تو یہ کہ جتنے تحقیقاتی کام ہیں اس کو شروع ماننے والوں نے کیا کر کے اس کی کنجیاں دے دی, چنانچہ ایجادات کی آپ کو شروعات جو ہے نا وہ مسلمان سے ملے گی, چاہے وہ میڈیسن کی ایجادات ہوں, چاہے وہ سائنس کی ایجادات ہوں, ٹیکنالوجی کی ایجادات ہوں, طب کی ایجادات ہوں, کسی کی بھی ایجادات کی بنیاد آپ کو مسلمان سے ملے گی, بقیہ اس نے حوالے کر دیے کہ پھر تم یہ کام کرو. اب یہ دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو حضرت عمر نے فرمایا کہ دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا علم تھا ان کے پاس بھی؟ حضرت عمر کے پاس بہت زیادہ علم تھا, حضرت علی سے بھی بہت زیادہ علم تھا. حضرت علی حضرت عمر کے سامنے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے خود فرمایا ہے, ورنہ ہم کو کہاں ہے حکم لگانے کا حق, یہ تو تیرے پاس زیادہ تیرے پاس کم. انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عمر انتقال فرما گئے, وصال فرما گئے, تو فرمایا علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عمر اپنے ساتھ لے گئے اور ایک حصہ ہم لوگوں میں رہ گیا. یہ حضرت علی کا ملفوظ ہے رضی اللہ عنہ وارضہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ملفوظ ہے کہ حضور کی نہیں ماننے والی امت دنیاوی ترقی کا کام کرے گی تاکہ ماننے والی امت کو آخرت کی طلبی میں حرج نہ ہو. آخرت طلب کرنے والوں کو ڈسٹرب, وہ اپنا آخرت کے کام میں لگے رہیں, نہیں ماننے والے سرو کرتے رہیں کہ بھئی نئی نئی چیزیں بنا بنا کے دیتے جاؤ تاکہ جو آخرت کے طالبین ہیں ان کو سہولت ملتی رہے. یہ حضرت عمر کا ملفوظ ہے. جب کہ کوئی سائنس شروع نہیں ہوئی تھی, ٹیکنالوجی شروع نہیں ہوئی تھی, تحقیقات شروع نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے فرمایا ہے, اور امتی کے پاس علم کا یہ حال تھا تو خود سرکار کے پاس کیا حال تھا ہوں گا, آپ اندازہ فرما لیجیے. خیر یہ بات تو میں اس پر عرض کرنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اسلام کو پھیلائیں گے, کچھ اچھے کام بھی ہوں گے قیامت سے قریب, لیکن زیادہ حالات جو ہے نا وہ دن بدن خرابی کی طرف جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں خرابی پھیل رہی ہے, بگاڑ ہی بگاڑ ہے, بگاڑ ہی بگاڑ ہے. جدھر بھی جائیں, جس ملک کو دیکھیں, جو اخبار اٹھائیں, جو نیوز سنیں, مسلمانوں کے حالات, غیروں کے حالات, اپنوں کے, پرایوں کے, یعنی کہ خالی مسلمانوں کے خراب ہیں, اپنوں کے کون سے, دوسروں کے کون سے اچھے ہیں, مسلمانوں کے نسبتاً زیادہ خراب ہیں. 3 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس وقت ریفیوجی میں سے ہے. 3 کروڑ پوری دنیا کا اس وقت جو ریفیوجی مسلمان ہیں, جس کو وطن سے بے گھر کر دیا گیا, بے وطن کر دیا گیا, گھر سے بے گھر کر دیا گیا, جنگل کا خانمہ باد کر دیا گیا, خانہ آباد کر دیا گیا جنگل میں اس کا, اور گھر سے اس کو برباد کر دیا گیا, ویسا 3 کروڑ سے زیادہ ہے. اب یہ ایک سمپل ایک علامت ہوتی ہے کہ اور دیگر حالات پھر کیسے ہوں گے, اس کی جان کا کیا حال ہوگا, اس کے مال کا کیا حال ہوگا, اس کی عزت کا کیا حال ہوگا, اس کی بیٹیوں کا کیا حال ہوگا, اس کی آبرو کا کیا حال ہوگا. بڑے عجیب حالات ہیں اس وقت. دنیاوی اعتبار سے تو جو حالات ہیں ہی ہیں, دینی اعتبار سے بھی بڑے عجیب حالات ہیں, بہت خراب حالات میں اس وقت امت جی رہی ہے دینی اعتبار سے. اور امت اصل دینی اعتبار سے جب خراب حالات میں جیتی ہے تو ہی دنیا برباد ہوتی ہے. یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے, اس کی دنیا کے برباد ہونے کا راز اس کا دین برباد ہونا ہے. غیر مسلم کی ترقی, غیر مسلم کے لیے سسٹم کیا ہے, آخرت کی بربادی کا راز دنیاوی ترقی ہے. سمجھے اس فلسفے کو. غیر مسلم کے لیے یہ ہے کہ آخرت اس کی برباد ہوتی ہے تو دنیا میں اس کو ترقی ہوتی ہے. مسلمان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا دین برباد ہوتا ہے تو دین چونکہ برباد کر ہی لیا ہے اس نے, تو آخرت دنیا بھی اس کی برباد ہوگی, دنیا ڈسٹرب ہوگی اس کی. ہمارے دنیاوی حالات کے خراب ہونے کی ایک وصلی اصلی وجہ ہمارے دینی حالات کا خراب ہونا ہے. دینی اعتبار سے بھی ہم بڑی گڑبڑ میں جا رہے ہیں. نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام کا مزداق ہو گئے, ادھر سے بھی محرومی ہو رہی ہے چونکہ کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں دین کا, ادھر سے بھی محرومی ہو گئی کہ اس میں تو ہمارا اور نقصان ہو رہا ہے, دوسروں سے بھی زیادہ نقصان اور خسارے میں ہم ہیں. ابھی جو لوگ قریب میں آئے, میں تو ابھی آ کے دو تین دن ہی ہوا انڈیا سے, جو لوگ انڈیا سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ ہمارے ربیع الاول کے دین کا کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ. اس قدر بربادی ہے دین کی میں بتا نہیں سکتا آپ سے. آپ یوٹیوب پہ کچھ بھی نہیں دیکھتے اس میں سے, آپ اخباروں میں کچھ بھی نہیں پڑھتے اس میں سے جو وہاں پہ بربادی کا حال ہے. مذہب کے نام پہ, مذہبی تقریبات کے نام سے, عید الاعیاد کے نام سے, کیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن جو ہے, آپ کی ولادت جو ہے با سعادت, یہ جو ہے یہ تو سب سے بڑی عید ہے, لہذا اس دن تو ضرور نماز پڑھنی چاہیے, نمازیں ہونے لگی عید کی, جلوس نکلنے چاہیے, جلوس نکلنے لگے, نئے کپڑے پہنے جانے لگے, مٹھائیاں بانٹی جانے لگی, مبارکباد دی جانے لگی, گلے ملنے جانے لگے, روشنیاں ہونے لگیں, کمکمے ہو گئے, گنبدیں بنائی جانے لگیں, روزہ بنایا جانے لگا, بیت اللہ بنایا جانے لگا. دس دن بارہ دن یہ حال تھا کہ بعض اسٹریٹ ایسے تھے کہ کوئی آدمی اگر عشاء کے بعد نکلے تو فجر اپنے گھر میں پڑ رہا تھا, ڈیڑھ کلو میٹر کا فاصلہ, دو کلو میٹر کا فاصلہ. ایسے واقعات ہمارے عزیزوں میں پیش آئے. اس قدر بھیڑ بھڑک کر ایسے زور سے گانے باجے ناچ ڈانس اور اتنی زور زور کی آوازیں کہ ہارٹ پیشنٹ مر جائیں, اور مر گئے, مر جائیں نہیں خالی مر گئے. کتنی آواز برداشت کر سکتا ہے ایک بیمار آدمی, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک, رات کے ایک بج گیا, دو بج گیا, مسلمان پریشان, غیر مسلم پریشان, حکومت پریشان, کہ ارے صاحب ان کو کچھ بولو. باضابطہ ہمارا جو پولیس کا جو آفیسر ہے چیئر, انہیں تو علماء کرام کو بولا, پوری جماعت کو ان لوگوں کے بلا کے بولا, بھائی کچھ کرو یارو ان کا, یہ تو نہ ہمارے سے سنتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب تمہارے سے نہیں سنتے جن کے ہاتھ میں پاور ہے تو ہمارے سے کیسے سنے گی یہ قوم. یہ سب مذہب کے نام سے ہو رہا ہے, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ عید جو ہے وہ عبادت ہے, اور عبادت اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہم چاہے کتنی بڑی ہو, اور حضور کی تو عید کا دن مقرر کر ہی نہیں سکتے آپ, اس لیے نہیں کر سکتے کہ حضور جو ہیں منبع وجود ہیں, موجودات کے شروع ہیں آپ, آسمان سے بھی پہلے, زمین سے بھی پہلے, عرش سے بھی پہلے, کرسی سے بھی پہلے, جنات سے بھی پہلے, انسانوں سے پہلے, سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا, سب کو پتا ہے. اب شروع کو لاؤ, کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کی عید منائی نہیں جا سکتی, تو شروع کہاں سے لاؤ گے؟ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 70 لاکھ سال یا 17 لاکھ سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا گیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت دی جا چکی ہے جب آدم بنے بھی نہیں تھے. اور یہ حدیث صحیح ہے بالکل, کنت نبیین و آدم بین الماء والطین, میں نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں ایسا لکھا ہوا تھا کہ میں نبی ہو چکا ہوں, لوح محفوظ میں تو ساروں کا لکھا ہوا ہے, تقدیر تو سب کی بنی ہوئی ہے. نوح علیہ السلام کی بھی تقدیر بنی ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بنی ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کی بھی بنی ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کی بھی بنی ہوئی, آدم کی بھی بنی ہوئی, شعیب کی بھی بنی, سب کی بنی ہوئی تھی. تو سرکار کی کیسے نہ بنی ہوتی, سرکار کی بھی بنی ہوئی تھی. یار وقت میں تو بڑی بے برکتی ہے, کچھ سنا ہی نہیں جا سکا. جیسے عید کا دن اپنا آتا ہے, رمضان کی عید آتی ہے, بقرعید آتی ہے, ہم اپنی طرف سے تھوڑی کچھ کر سکتے بھائی, اس میں دن بھی انہوں ہی لاتے ہیں, طریقہ بھی وہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی عید آ گئی تو آپ کو عید کیسے کرنی ہے. ہم عید مذہب ہے ایک, اور عبادت ہے وہ, اور عبادت حضور کے بتائے ہوئے کہ بغیر اپنی طرف سے مقرر کرنا حضور پر الزام ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا آپ نے نہیں بتایا. ایک نیک کام بتانا بھول گیا آپ, نعوذ باللہ من ذالک, ایک اچھی چیز کی خبر دینا بھول گیا آپ, لوگوں کو پتا نہیں کہ اتنا بڑا الزام حضور پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوگی اس میں, نہیں ہوگی, اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بھی مصیبت لانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے مسلمانوں پر. خوش ہونا الگ ہے, خوشی منانا الگ ہے. منانے کے بارے میں ہم پابند ہیں, خوشی کی پہنچی, خبر پہنچی, خوش ہوں گے آپ. اور سرکار کا تو معاملہ رکھا بھی اللہ نے ایسا ہے کہ وصال بھی اسی دن ہوا, پیر کے دن ہی وصال ہوا آپ کا. اب وہ غم مناؤ, اب بولے کہ نہیں ہم تو حضور کو اس دنیا سے جانے کا تو ہم کو غم ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑا منحوس کوئی نہیں ہے جو حضور کے اس دنیا سے جانے کا غم نہ کرے. اگر حضور اس دنیا سے تشریف نہ لے جاتے ظاہری طور پر، تو پھر میرے دوستو مسلمان پر کبھی یہ حال نہ آتا جو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہے. ہما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دوں گا. ہماری حکومتیں چھن گئیں، ہم بے یار و مددگار ہو گئے، ہم بے میں بھٹکے ہوئے ہو گئے، ہمارا مذہب باقی نہیں رہا، ہماری دنیا لٹ گئی، ہماری آخرت لٹ گئی. اگر حضور ہوتے تو یہ سب ہوتا، کتنی بڑی مصیبت ہے مسلمان کے لیے. حضور نے فرمایا کہ بہت ہی مصیبت میں کوئی پریشان ہو تو وہ میرے وصال کو یاد کر لیا کرے، کہ مسلمان کے لیے میرے وصال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے میرے وصال سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے کو کوئی آپ کا افسوس نہیں ہے آپ کے جانے کا، تو یہ بھی غلط ہوگا. اب کہاں سے منع ہو گیا؟ اس وجہ سے مذہب نہیں بنایا گیا اس کو، ہمارے مذہب کا حصہ نہیں قرار دیا گیا اسے. تو دنیاوی اعتبار سے ہمارے حالات کی خرابی اپنی جگہ ہے، دینی اعتبار سے اپنے حالات کی خرابی اپنی جگہ ہے، ایسے میں ہم کیا کریں؟ اللہ نے ایک بات فرمائی، میں وہ سنانا چاہ رہا تھا، اس کی تمہید میں یہ تقریر ہوئی ساری جو آیت میں نے پڑھی. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی ذات میں صحیح ہونے کی کوشش میں لگ جاؤ بس. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم لازم پکڑ لو اپنی ذات کو. ایسے وقت میں یہی کر سکتے ہو، البلاء اذا عم الطابت، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو گمراہ ہوا جب تم ہدایت پر رہو. لہذا تم صحیح علم و عمل کے اہتمام میں لگ جاؤ کہ صحیح علم کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، عقیدے اس کے کتنے بگڑ رہے ہیں، معاملات اس کے کتنے بگڑ رہے ہیں، عبادتیں اس کی کتنی بگڑ رہی ہیں، دنیا اس کی کتنی بگڑ رہی ہے، دین اس کا کتنا بگڑ رہا ہے، اخلاق اس کے کتنے بگڑ رہے ہیں، کہاں تک تمہاری اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے تم فکر کرو. آیت کا ایک موقع محل ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تبلیغ مت کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تعلیم مت کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نصیحت مت کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوشش مت کرو، وہ مطلب پہ اپلائی نہیں ہوتی آیت. یہاں یہ آیت اس مفہوم میں اپلائی ہوتی ہے کہ اگر بگاڑ بہت زیادہ ہو تو تم اس بگاڑ کے رو میں بہ نہ جانا، بلکہ تم اپنی فکر میں رہنا، چونکہ نجات آخرت اصل ہے، نجات آخرت وہ اصل ہے، اس میں وہ آدمی بچ جائے گا جو اپنی فکر میں ہوگا. لا يضركم، نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو، من ضل، وہ جو گمراہ ہو گیا ہے، اذا اهتديتم، تم جب رہی صحیح راستے پر رہو گے. الى الله مرجعكم جميعا، تم سب کے سب اللہ کے پاس جانے والے ہو، فينبئكم بما كنتم تعملون، وہ تمہیں بتا دے گا کہ کس کا عمل کیسا رہا، اور اسی بیس پر فیصلہ کیا جائے گا. لہذا تم اپنا عمل صحیح کر لو بس، اور عمل صحیح کرنے کی، علم صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ. اور جو آدمی کوشش میں لگ جاتا ہے اور صحیح کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ پاک کے پاس نظام بڑا عجیب ہے، کوشش پر پورے عمل کا حساب کر دیا جاتا ہے. یہ محض اللہ ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. جو آدمی حافظ بن رہا ہو، حافظ بنتے بنتے مر جائے، اللہ پاک اس کو پورا حافظ اٹھائے گا، چونکہ اس نے حافظ بننے کی کوشش شروع کر دی تھی. جو آدمی حافظ نہیں بن رہا تھا، اس کو تھوڑے حافظ اٹھائیں گے وہ. جو آدمی حج کو جائے، جاتے جاتے مر جائے، انتقال کر جائے، تو اس کو یہ تھوڑا ہی کہ راستے میں مر گیا تھا، اس نے حج نہیں کیا تھا، نہیں، اس کو حاجی اٹھایا جائے گا. دوسروں کا تو حج قبول ہوا نہیں ہوا، ان کے عمل اور نیت کو دیکھا جائے گا، اس کا حج مقبول ہوگا. دوسروں نے ایک حج کیا، اس کو ایک ہی حج کا ثواب ملے گا، یہ چونکہ قیامت تک گھر واپس نہیں گیا، لہذا قیامت تک حاجی شمار ہوگا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں حج اس کے حساب میں ہوں گے جو راستے میں مر گیا، حج کرنے سے پہلے مر گیا. مگر کوشش کا ہے یہ مبادلہ، کیونکہ اس نے حج کی کوشش شروع کر دی تھی، لہذا اب اس کو حاجی شمار کیا جائے گا. اس نے حفظ کی کوشش شروع کر دی تھی، لہذا اس کو حافظ شمار کیا جائے گا. اس نے علم کی کوشش شروع کر دی تھی، لہذا اس کو عالم اٹھایا جائے گا. اس نے اصلاح کی کوشش کر دی تھی، لہذا اس کو مصلح اٹھایا جائے گا، اصلاح یافتہ اٹھایا جائے گا. یہ کتنی عجیب باتیں دیکھیے. اب حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو ہمت دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھ دی.